السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی ابوظبی سے لاہور آنے والی پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی تھی، جبکہ پولیس اور رینجرز نے ان کے استقبال کے لیے پنجاب کے دیگر شہروں سے آنے والے قافلوں کو لاہور میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ اور لاہور سے ہمارے نمائندے کی اطلاعات کے مطابق موبائل فونز کے تمام نیٹ ورکس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ مستونگ کے علاقے درین گڑھ میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں نواب زادہ سراج رئیسانی سمیت 33 افراد جاں بحق اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو میں سابق وزیر اعلیٰ اور جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اکرم خان درانی کے انتخابی قافلے پر کیے جانے والے مبینہ خودکش حملے میں کم از کم 4 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ چین نے پاکستان کے قرضوں میں اضافی اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے چیلنج کے پیش نظر چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے منصوبوں کے متاثر ہونے کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو درپیش عارضی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ عسکریت پسندوں نے جمعے کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع اننت ناگ کے اچھبل علاقے میں اچانک حملہ کر کے بھارتی پولیس کے 2 سپاہیوں کو ہلاک اور 1 کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ مشرقی افغانستان میں بدھ کو ہونے والی ایک حربی کارروائی کے دوران 1 امریکی فوجی ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ شام کے مشرقی صوبے دیر الزور میں ایک فضائی حملے میں کم از کم 54 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 28 شہری اور داعش کے جنگجو شامل ہیں۔ اور چین کے جنوب مغربی سیچوان صوبے میں ایک کیمیکل پلانٹ میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں 19 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور لندن میں اپنے دورے کے دوسرے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے سے بات چیت کی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی ابوظبی سے لاہور آنے والی پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، جبکہ پولیس اور رینجرز نے ان کے استقبال کے لیے پنجاب کے دیگر شہروں سے آنے والے قافلوں کو لاہور میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ سابق وزیراعظم اور ان کی صاحبزادی مریم نواز جمعے کے صبح لندن سے ابوظبی پہنچے تھے، جہاں سے انہیں متحدہ عرب امارات کی سرکاری ایئر لائنز اتحاد ایئر ویز کے ذریعے جمعے کی شام لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا۔ لاہور سے ہمارے نمائندے کی اطلاعات کے مطابق موبائل فونز کے تمام نیٹ ورکس منجمد کر دیے گئے ہیں، اور تقریباً 30,000 افراد پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائدین کی قیادت میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑکیں آج صبح سے ہی کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی ہیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے عوام سے ساتھ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ نواز شریف نے یہ بات پاکستان آمد سے قبل ٹویٹر پر جاری کیے جانے والے ایک مختصر ویڈیو پیغام میں کہی ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کی ایک عدالت کی طرف سے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں گزشتہ ہفتے قید کی سزا سنائے جانے کے بعد نواز شریف جمعے کو اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، جہاں مسلم لیگ نون کے کارکن ان کے استقبال جبکہ قومی احتساب بیورو کے حکام ان کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیے جانے والے اس ویڈیو پیغام میں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے، جو ان کے بس میں ہے یا جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ انہیں 10 سال کی سزا ہوئی ہے اور انہیں سیدھا جیل خانے میں لے کر جایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا،
لیکن پاکستانی قوم ہمارا فیصلہ کر رہی ہے، آپ کے لیے کر رہا ہوں، یہ قربانی میں آپ کی نسلوں کے لیے دے رہا ہوں۔
نواز شریف اور مریم نواز جمعرات کو لندن براستہ ابوظہبی لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ نواز شریف کی ملک واپسی ایک قانونی ضرورت ہے تاکہ پاکستان واپس آ کر وہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد احتساب عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکیں، تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک ایک معروف سیاسی رہنما ہونے کے ناطے ملک واپس آنا مسلم لیگ نواز اور ان کی اپنی سیاسی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ سیاسی امور کی تجزیہ کار ہما وقائی کا کہنا ہے،
ملک کی بقا سے زیادہ اپنی سیاسی بقا کے لیے مجھے پی ایم ایل اس وقت کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پی ایم ایل کی سیاسی بقا کو نواز شریف صاحب نے اپنی انفرادی بقا سے جوڑ کر جماعت کو بہت نقصان پہنچایا، میرے خیال اس حوالے سے بھی کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔
تاہم مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیر مملکت رانا محمد افضل کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ملک واپسی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر ملک میں جمہوری نظام کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے کیا ہے۔
میاں صاحب کی سیاسی بقا اپنے عدالتوں کو فیس کرنے میں ہے، ان کو اپنے اگر ان کو سزا ملتی ہے اس کو بھگتنے میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کو پہلے بھی 25 سال کی قید ہوئی اور ان کو ہائی جیکر بنایا لیکن انہوں نے مقابلہ کیا، اس سے زیادہ اور محب وطن شخص کیا ہو سکتا ہے جو اس قسم کی عدالتوں کے سامنے بھی پیش ہوا، 120 دن عدالتوں میں پیش ہوا، آج وہ جیل جانے کی تیار ہے صرف اس لیے کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم کرنی ہے۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نواز شریف کی والدہ محترمہ شمیم شریف سے ہمارے ساتھی عائشہ تنظیم نے ایک انٹرویو کیا۔ یہ انٹرویو ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے، اور اب ہم اسلام آباد چلتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم رانا، ان سے تازہ ترین صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ جی عاصم رانا۔
جی خالد صاحب، بالکل اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی مخدوش ہے کہ لاہور کے جو علاقے ہیں وہ ان کو مکمل طور پر سیل کیا جا چکا ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ کنٹینرز لگائے گئے، آج جو تھا دن بھر جو تھا وہاں پر پولیس کے درمیان اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے ان کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی، درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، راولپنڈی اسلام آباد میں کیا گیا، موٹر بس جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی، لاہور ایئرپورٹ اور اس کے اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ ان پر موبائل کے جو سگنلز تھے وہ جام کر دیے گئے تھے، اسلام آباد میں بھی اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے جو تمام راستے ہیں تاکہ لوگ وہاں نہ پہنچ سکیں ادھر بھی تمام سڑکیں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہاں پہ اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور مختلف مقامات سے جو ہے جھگڑوں کی جو اطلاعات ہیں جن میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ان کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے تھے ان کو بھی زخمی کیا گیا، تو خاص ایک مخدوش صورتحال ہے کہ جب تک اس وقت جو ہے نواز شریف جو ہے وہ یہاں پر ابوظہبی سے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو اس میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پورے ملک میں بالخصوص لاہور میں جو ہے وہاں پر اس وقت صورتحال خاصی کشیدہ ہے، وہاں پر جگہ جگہ پولیس نے کنٹینرز رکھ کر جو تھے وہ راستے بلاک کیے تھے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو وہاں پر جو ایئرپورٹ جانا چاہتے تھے ان کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکن وہاں پہ جانا چاہتے تھے ایئرپورٹ اپنے قائد کے استقبال کے لیے ان کو بھی کسی طور اجازت نہیں دی جا رہی، تو ابھی بھی یہی سلسلہ اس وقت بھی لاہور میں جاری ہے، اسلام آباد راولپنڈی میں بھی اس وقت بعض مقامات سے جھڑپوں کی اطلاعات ہیں جبکہ لاہور میں یہ سلسلہ سب سے زیادہ ہے، جہاں پر موٹر ویز کی طرف سے آنے والے جو مختلف شہروں سے آ رہے تھے راستے وہیں بھی مختلف انٹرچینجز کے اوپر جو ہیں وہ لائی جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ جی خان صاحب،
تو مزید صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا سیکیورٹی نے اس پر قابو پایا ہوا ہے؟
جی اب تک یہ جو صورتحال ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جس وقت نواز شریف جو ہے وہ یہاں پاکستان پہنچتے ہیں وطن واپس پہنچتے ہیں لاہور میں ان کی لینڈنگ کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، آیا کیونکہ جو اطلاعات تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ نیب حکام نے جو انتظام کیا تھا اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2 ہیلی کاپٹرز کا جو ہے وہ انتظام رکھا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ لاہور میں ہے جبکہ ایک اسلام آباد میں ہے، اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ اسلام آباد یا راولپنڈی منتقل کیا جائے گا، اس کے لیے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، لیکن ایک اس میں جو پرابلم نظر آ رہی ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں راولپنڈی پاکستان میں جو ہے اس وقت 7 بجے سے شاید کا وقت ہو چکا ہے، پاکستان کے پاس نارملی جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ نائٹ ویژن نہیں ہے، رات کے وقت وہ پرواز نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان کو کس طریقے سے شفٹ کیا جائے گا، کیا کسی خصوصی طیارے کے ذریعے ان کو اسلام آباد لایا جائے گا یا ان کو لاہور میں ہی رکھا جائے گا، ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو کہاں پہ رکھا جائے گا، جس کے بعد ان کو جو کہا جا رہا ہے جو اب تک نائب جانب سے کہا گیا کہ ان کو براہ راست جو ہے وہ اڈیالہ جیل تک لایا جائے گا. احتساب عدالت کے جج جو محمد بشیر ہیں وہاں پر ان کو لے جایا جائے گا اور وہ ان کے سامنے ان کے عدالت کی جب بھی کسی مجرم کو سزا ملتی ہے تو اس کو عدالت کے سامنے ایک بار پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جج محمد بشیر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جائیں گے, وہاں پر ان سے ملاقات کریں گے, اس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل میں اندر منتقل کر دیا جائے گا. تو تمام ٹیمس جو ہیں اس کے علاوہ جو ان کا میڈیکل کرانا بھی ضروری ہوتا ہے اس کے لیے بھی اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال کی جو ایک ٹیم ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے جو یہاں پہ اڈیالہ جیل میں جا کر ان کا میڈیکل چیک اپ کرے گی, مریم نواز کا بھی اور نواز شریف کا بھی, جس کے بعد ان کو جیل کے اندر قید کر دیا جائے گا.
بہت شکریہ عاصم رانا آپ کا. یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے عاصم رانا جو ہمیں تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے. فیس بک لائیو سے اب ہم اجازت چاہیں گے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. نواز شریف کی والدہ محترمہ شمیم شریف سے ہماری ساتھی عائشہ تنظیم نے ایک انٹرویو کیا ہے جو پیش کیا جا رہا ہے.
سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے وائس آف امریکہ کو ٹائم دیا. آپ نے پہلے کبھی میڈیا سے بات کی ہے؟
نہیں, میں نے پہلی دفعہ ہی کی. پہلی دفعہ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی, کبھی ایسے حالات نہیں ہوتے تھے. ساری زندگی کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے.
یہ بتائیے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ کل جب وہ لاہور سے ہی ان کو جیل لے جایا جائے, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
جیل میں لے جایا جائے تو لے جائیں, لیکن میں ساتھ جاؤں, لیکن میں ساتھ جاؤں گی. پھر جیل میں نواز صاحب ہیں, صفدر ہیں, مریم ہیں, اگر ان کو لے جائیں گے تو میں ساتھ چلی جاؤں گی. میں اس طرح نہیں رہوں گی, میں ساتھ جاؤں.
آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کل ایئرپورٹ بھی جانا چاہتی ہیں انہیں لینے.
میں جاؤں گی, ہاں, چاہے مجھے تکلیف بھی ہے ان لوگوں نے, جن لوگوں نے مجھے پریشان کر دیا اپنے بچوں کی وجہ سے, تو میں ایسے ہوتی ہوں جیسے بیمار ہوں, لیکن میں جاؤں گی, ساتھ میں جاؤں گی. اب میں آگے کیا کیا کہہ سکتی ہوں, اور یہ لوگ بس پیچھے پڑ گئے, اس کے ایک نواز ہی رہ گئے ان لوگوں کو پیچھے پڑنے میں, وہ برداشت نہیں کر سکے.
یہ جو اتنے سارے الزام لگتے ہیں کہ پیسہ کھایا ہے, کرپشن کی ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
نہ انہوں نے پیسہ کھایا نہ کرپشن نکلی. جب یہ پہلے جب یہ ایک دفعہ وزیر اعظم بنتا رہا نا, تو ان کے تو باپ نے کبھی ادھر ادھر کا سرکاری کھانا نہیں کھانے تھے. وہ ہر ماہ اس کی خرچے کی ماہوار خرچہ اس کا اپنے گھر سے باپ بھیجتا تھا.
آپ کو کیا لگتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی پیسہ نہیں کھایا تو عدالت میں کیوں ثابت نہیں کر پائے؟
وہ جن جو دشمن لگے ہوں گے پیچھے الزام لگانے کے لیے, یہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں. پھر ثابت کیوں نہیں ہوتے, یہ جھوٹے لگا رہے ہیں.
اچھا, کلثوم نواز صاحبہ سے کیسے تعلقات ہیں نواز شریف صاحب؟
بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, کبھی جھگڑے نہیں ہوئے. اور بیوی بھی فرما بردار تھی اور خاوند بھی نیک تھا, ہر بات کو پورا کرنے والا تھا.
بہت بہت شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بلوچستان کے مقام مستونگ میں ایک ریلی کے دوران ممتاز سیاسی رہنما نواب زادہ سراج رئیسانی سمیت متعدد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے 70 کاکڑ کی رپورٹ.
مستونگ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما کے جلسے میں دھماکہ، 20 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے درنگڑ میں ایک سیاسی پارٹی کے جلسے میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع مستونگ کے ڈپٹی کمشنر قائم لاشاری کے بقول بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما الکا پی بی 32 مستونگ سے امیدوار نواب زادہ سراج ریسانی اپنے انتخابی مہم کے سلسلے میں درنگڑ میں ایک اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے جب پہنچے تو اسی وقت اجتماع کے اندر سراج ریسانی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا۔ نوابزادہ سراج ریسانی سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو نجی گاڑیوں میں ڈال کر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پہلے مستونگ اور پھر کوئٹہ منتقل کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ کئی لوگ دھماکے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور دونوں اسپتال بھی دھماکے کی جگہ سے کافی دور تھے، اس لیے 20 افراد کی جان چلی گئی جبکہ 47 زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ نوابزادہ سراج ریسانی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم ریسانی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے نوابزادہ لشکری ریسانی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ نوابزادہ سراج ریسانی پر اس سے پہلے مستونگ بازار میں بھی بم حملہ ہوا تھا جس میں سراج ریسانی کے بیٹے ہلاک ہو گئے تھے۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ تاہم درنگڑ کے علاقے میں شیعہ زائرین کے قافلوں کو اکثر و بیشتر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جس کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان سے وابستہ تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور جمعیت العلماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اکرم خان درانی کے انتخابی قافلے پر بنوں میں خودکش حملے کے بعد ہوئے ہیں متعدد بنوں میں خودکش حملے ہوئے ہیں جس میں متعدد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر بنوں میں سابق وزیر اعلیٰ اور جمعیت العلماء اسلام پر لرحمان گروپ کے مرکزی رہنما اکرم خان درانی کے انتخابی قافلے پر کیے جانے والے مبینہ خودکش حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حملے میں اکرم خان درانی محفوظ رہے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہے جو اکرم خان درانی کی حفاظت پر تعینات تھے۔ عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اکرم خان درانی اپنے حامیوں کے ساتھ انتخابی جلسے سے واپس آ رہے تھے جب بنو شہر کے نواحی ہلاکے تانہ حویت کی حدود میں ان کے قافلے میں شامل پولیس کی گاڑی کے نزدیک ایک موٹر سائیکل سوار نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ بنو شہر میں دور دور تک اس کی آواز سنی گئی۔ حملے میں زخمی ہونے والوں کو ڈویژنل ہسپتال بنو منتقل کر دیا گیا ہے۔ خودکش حملے کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم یا فرد نے قبول نہیں کی ہے۔ جمعیت العلماء اسلام پر لرحمان گروپ کے رہنما اور خیبر ایجنسی سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار مولانا اعجاز شنواری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے حملوں کا مقصد انتخابات میں تاخیر پیدا کرنا ہے۔
بنوں میں ہوا کیا ہوا ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج ملک میں کچھ لوگوں کو اپنے لاڈلوں کو منتخب کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کو مختلف حربوں اور ہیل و بہانوں سے محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہارون بلور پہ ایک حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بنوں میں ہی جمعیت علماء اسلام کے امیدوار پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آج جو یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے لیڈر اکرم خان درانی کے قافلے پہ، تو یہ بھی ایک طرح کی ایک سازش ہے۔ ایم این اے کی امیدواروں کو محدود کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس طرح کے ہر وہ ہتھکنڈوں کا مردانوار مقابلہ کیا ہے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم دھماکوں سے ڈرتے ہیں، نہ فائرنگ سے ڈرتے ہیں۔
اکرم خان درانی بنو سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-35 سے متحدہ مجلس عمل کا امیدوار ہے، جہاں ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے جمعیت العلماء اسلام پر لرحمان گروپ کے ایک اور رہنما اور بنو سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ملک شیرین پر بنو شہر کے قریب ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں وہ خود اور 7 دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ملک شیرین نے حملے کا الزام تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں پر عائد کیا تھا۔ روا ہفتے خیبر پختونخوا میں کسی انتخابی امیدوار پر حملے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی امیدوار اور سابق سینئر وزیر بشیر بلور مرحوم کے بیٹے ہارون بلور کی ایک کارنر میٹنگ میں خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں ہارون بلور سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہارون بلور پر ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایسے واقعات انتخابات کے عمل پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں، اس بارے میں پاکستان کے نگراں وزیر قانون اور اطلاعات علی ظفر سے مدثرہ منظر کی گفتگو پیش ہے۔
چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں، عدالتی فیصلہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ایروپلین سے ہی اریسٹ کیا جائے یا ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا جائے، یعنی کہ ان کو لاہور شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جا سکتا قانون میں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سیکیورٹی اور سیفٹی اسی میں ہے کہ ان کو ہوائی جہاز یا کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد لایا جائے، کیونکہ اگر ان کو بائی کار لایا گیا تو شاید وہ پھر ایک سیکیورٹی رسک ہو جاتا ہے۔
علی ظفر صاحب، انتخابات سے پہلے دہشت گردی کے واقعات سب کے لیے تشویش کا باعث ہیں، آپ کے خیال میں امن عامہ کی جو صورتحال ہے اس میں الیکشن کے عمل پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟
دیکھیں، یہ بہت آپ کا سیریس کوسچن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 دن سے یہ شروع ہوا ہے، یہ جو بوم بلاسٹ ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن یہی ہو، ان کا مقصد یہی ہو کہ کسی نہ کسی طرح انتخابات کو ملتوی کیا جائے یا ان کو کامیاب نہ کیا جائے۔ لیکن جو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، انہوں نے بڑے پرعزم طور پہ کہا ہے کہ نہیں، ہم تو الیکشن لڑیں گے، ہم اپنا جو جمہوریت کا پروسیس ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے۔
یہ کہاں تک درست ہے کہ کچھ جماعتیں الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟
جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایکچولی کام ہوتا ہے الیکشن لڑوانا، اور جہاں تک مجھے اطلاع ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو کسی نے درخواست بائیکاٹ یا اس کی ڈیلے آف الیکشن کی نہیں کی، نہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے اگر کوئی بائیکاٹ کرے بھی۔
اور آپ کے خیال میں الیکشن وقت پر ہی ہوں گے؟
انشاءاللہ جی، یہ اسی پہ کام ہو رہا ہے، اور سب کا ارادہ، جیسا میں نے کہا کہ جو بری حکومتیں ہیں ان کا بھی بالکل وہ بھی پرعزم ہے اس پہ، ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے اوپر کمپلیٹلی آن ون پیج ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بالکل یہی کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی بار بار یہی کہا ہے۔ تو جب سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، عوام کا بھی یہی خواہش ہے اور آئین کا بھی یہ تقاضا ہے، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ الیکشن 25 جولائی کو ہی ہوں گے۔
ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں، نگران حکومت کس حد تک آزاد ہے اپنے تمام اقدامات کرنے کے لیے؟ کیا کسی طرف سے اس میں کوئی مداخلت تو نہیں ہے؟ عام لوگوں کا یہ بھی تاثر ہے کہ شاید فوج کی کوئی مداخلت ہے انتخابی عمل میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض امیدواروں کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ آزاد طریقے سے لڑیں اور کسی جماعت کے بینر تلے انتخاب نہ لڑیں۔ تو ان افواہوں میں، ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے؟
دیکھیں، یہ تو افواہیں ہیں، انفیکٹ افواہیں اتنی زیادہ تھیں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان آرمی نے بھی ایک ISPR کے ذریعے ایک پوری اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم صرف ادھر الیکشن کے پروسیس میں مدد کرنے، سیکیورٹی وائز مدد کرنے کے لیے ہیں، ہم کوئی انٹرفیرنس نہیں کر رہے۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ افواہیں ہیں، لیکن کوئی اس کا ابھی تک سامنے نہیں آیا، یا کوئی عدالت کے ساتھ کسی نے رجوع نہیں کیا کہ ہمیں فورس کیا گیا ہے یا فورس نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو یہ سارا پولیٹکس ہوتا ہے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، لیکن جس طرح ہمارا رول ہے کم از کم نگران حکومت کا، وہ نیوٹرل اور فیئر رہنے کی ہماری اوبلیگیشن، ذمہ داری ہے، وہ ہم نبھاتے رہیں گے۔ باقی جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں یا اس قسم کی افواہیں ہیں، وہ اگر ان میں کوئی صداقت ہوتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے تحت ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں پروب کریں اور اس کو دیکھیں اور پھر مناسب اس کے احکامات جاری کریں. اگر کوئی ایسے احکامات آئے ہمارے پاس تو ہم اس پہ پوری طرح عمل درآمد کریں گے. ہاں میں ایک بات ضرور کرتا چلوں کہ بہت سارے پولنگ اسٹیشنز سینسٹیو ہیں اور ان پولنگ اسٹیشنز میں جہاں جہاں سیکیورٹی کی ضرورت پڑے چاہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر یا باہر ہو ہم ضرور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آرمی کو ڈپلوائے کریں گے. وہ سیکیورٹی میٹرز پہ ہے, اس کا کوئی پالیٹکس یا الیکشن سے اس طرح تعلق نہیں.
بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی مسلح فوج یوم شہداء کشمیر کے موقع پر جلسوں جلوسوں کو روکنے کے لیے کاروائیاں کر رہی ہیں جن میں کئی علاقوں میں کرفیو کا نفاذ اور علیحدگی پسند لیڈروں کی گھروں میں نظر بندی شامل ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اس رپورٹ میں.
عسکریت پسندوں نے جمعے کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع انتناگ کے اچول علاقے میں اچانک حملہ کر کے بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے دو سپاہیوں کو ہلاک اور ایک کو شدید طور پر زخمی کر دیا. اس واقعے میں ایک شہری بھی زخمی ہوا. حملہ کرنے کی ذمہ داری کل عدم لشکر طیبہ نے قبول کی ہے. ادھر سرحدی ضلع کپوارہ کے ترگام علاقے میں دو دن پہلے بھارتی فوج کی طرف سے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو ہلاک اور ایک کو شدید زخمی کیے جانے کے خلاف جمعے کو کرفیو کے باوجود کیے گئے مظاہروں کے دوران بڑے پیمانے پر تشدد بھڑک اٹھا. علاقے میں پتھراؤ کرنے والے ہجوموں اور سرکاری دستوں کے درمیان ہوئی جھڑپوں میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. یہ واقعات منقسم ریاست کے دونوں حصوں میں یوم شہداء کشمیر منائے جانے کے موقع پر پیش آئے ہیں. 13 جولائی 1931 کو متعلق العنان ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج نے سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر نہتے کشمیریوں پر گولی چلائی تھی جس کے نتیجے میں 22 شہری ہلاک ہوئے تھے. یہ لوگ ایک غیر مقامی شخص عبد القدیر خان پر بغاوت کے الزام میں چلائے جا رہے ان کیمرہ مقدمے کے سلسلے میں جیل کے باہر جمع ہوئے تھے. خون ریزی کی اس واقعے کے پس منظر میں 13 جولائی کو یوم شہداء کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے. جمعے کو مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے دارالحکومت سری نگر کے بیشتر حصوں میں ایک مرتبہ پھر کرفیو نافذ کر دیا جبکہ وادی کشمیر کے بعض دوسرے حصوں میں سخت حفاظتی پابندیاں عائد کی گئیں. مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے باقی ماندہ علاقوں میں ایک عام ہڑتال کی وجہ سے زندگی کے معمولات میں خلل رہا. ہڑتال کے لیے اپیل اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاح قیادت نے کی تھی. اتحاد نے شہدائے کشمیر کی یاد میں ریلیاں نکالنے اور سری نگر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع مزار شہدا پر ایک جلسے عام منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا. حکام نے اس جلسے اور اس طرح کی دوسری تقریبات کو روکنے کے لیے ان جماعتوں کے لیڈروں اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں یا پھر پولیس تھانوں اور جیل خانوں میں نظر بند کر دیا. کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق نے جب اپنے گھر سے زبردستی باہر آ کر مزار شہدا کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی. میرواز کے گھر کے باہر جمع ہونے والے ان کی پارٹی کے کارکنوں اور حامیوں نے نعرے لگائے. پولیس کی طرف سے حراست میں لیے جانے سے پہلے میرواز نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری وادی کو فوجی چھاوری میں تبدیل کر دیا گیا ہے. کرفیو کا اطلاق ہے, بندشیں ہیں اور نظر بندیاں ہیں. 1931 کے شہداء جو ہماری تحریک آزادی کے اولین شہداء ہیں ان کی یاد میں ہر سال کشمیر کے لوگ, کشمیر کے عوام آج سے نہیں بلکہ سال ہا سال سے ان کی یاد میں جلسے اور جلوس کا اہتمام کرتے ہیں.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دہلی کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے. یہ رپورٹ بھی ہمیں یوسف جمیل نے دی ہے سری نگر سے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی بی کی صدر محبوبہ مفتی نے نئی دہلی کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ان کی جماعت کے ممبران اسمبلی کو ورگلا کر ایک متوازی باغی گروپ کو مورز وجود میں لانے کی کوشش کی تو اس کے کشمیر کے لیے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. جمعے کو سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کہ ہر جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں, آپس میں گھر میں بھی اختلاف ہوتے ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, مگر اگر دلی نے 27 کی طرح جس طرح 87 میں انہوں نے یہاں کے عوام کے حقوق کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا اگر اس قسم کی کوئی توڑ پھوڑ کی کوشش کی گئی تو میں سمجھتی ہوں جس طرح 87 میں ایک صلاح الدین ایک یاسین ملک نے جنم لیا، اگر آج انہوں نے کسی قسم کی دلی کے بغیر کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ میری جماعت جو ہے وہ مستحکم ہے، گھروں میں پرابلمس ہوتی ہیں اس کو سلجھایا جا سکتا ہے، مگر اگر کسی طرح سے دلی نے اس میں مداخلت کی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو 87 کے میں جس طرح یہاں کے لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، جس طرح یہاں سے مف کو کرش کیا گیا تھا، اگر اس طرح کی کوئی کوشش دلی والوں نے پی ڈی پی کو توڑنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت ہی زیادہ۔
سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے محبوب مفتی کے بیان کو ان کی ناامیدی قرار دیتے ہوئے کہا، ان کے اپنے الفاظ، اگر وہ وفاق کو پی ڈی پی کو توڑنے کی صورت میں کشمیر میں عسکریت کے احیاء کی دھمکی دیتی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مایوس ہو چکی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ان افواہوں اور قیاس آرائیوں کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے کہ وہ پی ڈی پی کو توڑ کر باغی ممبران اسمبلی کے ساتھ مل کر نئی حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ محبوب مفتی کی قیادت میں ریاست کی مخلوط حکومت 19 جون کو حلیف جماعت بی جے پی کی طرف سے اس سے علیحدہ ہونے کے ساتھ ہی گر گئی تھی، جس کے ایک دن بعد ریاست میں گورنر راج لاگو کیا گیا۔ محبوب مفتی کے جمعے کو دیے گئے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ایک لیڈر اور وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا، ان کے اپنے الفاظ، وہ جنگجوؤں کو آکسیجن فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور دانستہ یا غیر دانستہ طور پر علیحدگی پسندوں کے ساتھ اپنی قربت کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں اور اب سپریم کورٹ نے عام لوگوں کو شامل کرنے کے لیے فنڈنگ کا اجرا کر دیا ہے۔ اس فنڈنگ کے لیے ایس ایم ایس سروس بھی شروع کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے علی رانا۔
سپریم کورٹ کی جانب سے دیامر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کی فنڈنگ کے لیے ایس ایم ایس سروس متعارف کرا دی ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیے ہیں کہ میری زندگی کے دو ہی مقصد ہیں، ایک ڈیمز کی تعمیر اور دوسرا قرض اتارنا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فنڈنگ کے لیے ایس ایم ایس کا آسان طریقہ کار بھی متعارف کرا دیا گیا ہے، جس کے تحت موبائل صارفین میسج سروس کے ذریعے 10 روپے ڈیمو کے اکاؤنٹ میں عطیہ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں انتہائی سادہ طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے، جس کے تحت میسج میں ڈیم لکھیں اور 8000 پر بھیج دیں۔ میسج بھیجنے کے کچھ دیر بعد آپ کو تصدیقی پیغام بھی موصول ہوگا۔ سپریم کورٹ میں کچی آبادیوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ کچی آبادیوں میں رہنے والوں کو بدترین مسائل کا سامنا ہے۔ کچی آبادیوں والے بھی انسان ہیں۔ میری زندگی کے دو ہی مقصد ہیں، پہلا مقصد ڈیمز کی تعمیر اور دوسرا قرض اتارنا۔ ریٹائر ہو کر بھی اس پر کام جاری رکھوں گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج پیدا ہونے والا ہر بچہ 1,17,000 روپے کا مقروض ہے۔ ہم نے اپنی 5 نسلوں کو مقروض کر لیا ہے، ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو مقروض چھوڑ کر نہیں جانا۔ ڈیمز اور پانی والے مسئلے کے بعد قرضوں والا کام شروع کریں گے۔ سابق چیئرمین وابڈا ظفر محمود نے بتایا کہ گزشتہ تمام حکومتیں ڈیمز کی تعمیر میں مجرمانہ غفلت کا شکار رہی ہیں۔ سابق چیئرمین نے یہ انکشاف کیا کہ کالاباغ ڈیم کی افادیت سے صوبائی سطح پر عوام کو اصل حقائق سے آگاہی مہیا نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ہر سال کروڑوں ملین ڈالرز کا پانی ضائع کر رہے ہیں، ہر سال 90 ملین ایکڑ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں دریائے سندھ پر گلگت اور چراس کے درمیان تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے پر مجموعی لاگت کا تخمینہ 14 ارب ڈالر ہے۔ ڈیم میں 375 میگا واٹ کی 12 ٹربائنیں نصب کی جائیں گی۔ ڈیم کا پانی آپاشی اور پینے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ ڈیم کی بلندی 272 میٹر اور اس میں 81,00,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی اور اس سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ مجوزہ ملاقات میں وہ بہت زیادہ توقعات کے ساتھ نہیں جا رہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ روس اور چین اور تمام ممالک کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوٹین سے دوسرے معاملات کے علاوہ شام اور یوکرین پر بھی بات ہوگی۔ بکنگم شائر انگلینڈ میں برطانوی وزیراعظم تھیریسا مے سے بات چیت کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں ٹرمپ نے برطانیہ کی وزیراعظم کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تھیریسا مے کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے۔ اس سے پہلے ایک ٹیبلوئڈ دی سن نے ان کا ایک انٹرویو شائع کیا تھا جس میں مبینہ طور پر مسٹر ٹرمپ نے مے پر نکتہ چینی کی تھی۔ لندن میں اپنے دورے کے دوسرے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز برطانیہ کے وزیراعظم تھیریسا مے سے بات چیت کی۔ جمعرات کو دیر گئے وزیراعظم نے صدر اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے اعزاز میں 17ویں صدی کے بینہائم محل میں ایک شاندار عشائیے کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب میں برطانیہ کے اخبار دی سن سے ایک وسیع موضوعاتی انٹرویو میں جو ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا، ٹرمپ نے یورپی یونین سے برطانیہ کے نکلنے کے فیصلے پر تھیریسا مے کو ہدف تنقید بتایا تھا، لیکن برطانوی وزیراعظم کی مضافتی رہائش گاہ پر بات چیت کے دوران ماحول خوشگوار تھا اور ٹرمپ نے برطانیہ سے تعلقات پر تعریف کی۔ صدر نے کہا، صدر کہہ رہے ہیں، آج ہم نے تجارتی اور فوجی امور پر بات کی ہے، ہم نے انسداد دہشت گردی کے ان اقدامات پر بات کی ہے جو امریکہ کے تعاون سے یہاں کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملکوں کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں اور روابط بہت مضبوط ہیں۔ دونوں لیڈر جمعے کو دیر گئے پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹرمپ کی ملکہ الزبتھ ثانی سے ونڈسر پیلس میں بھی ملاقات طے ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کی فاضل تجارت جون میں اس سے پچھلے مہینے کے مقابلے میں 4 ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
سال کے پہلے 6 مہینے میں امریکہ کے ساتھ چین کی فاضل تجارت 133.8 ارب ڈالر تھی۔ چین کے ایک عہدیدار ہوانگ سونگ پنگ کا کہنا ہے، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس تجارتی تنازع کا یقیناً چین اور امریکہ کی تجارت پر کچھ اثر پڑے گا، اس کے علاوہ اس کے عالمی تجارت پر نہایت نقصان دہ اثرات مرتب ہوں گے، لہذا چین اور امریکہ کی تجارت پر مستقبل میں اثرات کے دائرے کے بارے میں ہم قریب سے جائزہ لیتے رہیں گے۔ 6 جولائی کو امریکہ کے محکمہ تجارت نے 34 ارب ڈالر مالیت کے چینی ساز و سامان پر 25% محصولات لگا دیے تھے۔ اس کی وجہ وہ شکایت تھی کہ بیجنگ یا تو ٹیکنالوجی چوری کر لیتا ہے یا کمپنیوں پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سے آگاہ کریں۔ چین نے اس کے جواب میں اتنی ہی مالیت کی امریکی مصنوعات پر اور زیادہ محصول لگا دیا تھا۔ امریکہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے ممکنہ طور پر مزید محصولات عائد کر دیے جائیں گے، جن میں 200 ارب ڈالر مالیت کی ہزاروں چینی مصنوعات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ رضی احمد رضوی، اردو VOA، واشنگٹن۔
امریکہ نے چین سے درآمد ہونے والے ایلومینیم اور فولاد پر محصولات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں چین نے امریکی زرعی اشیاء کی برآمدات پر محصولات بڑھا دیے ہیں۔ امریکی کاشتکار چین کے اس جوابی اقدام کی وجہ سے سخت تشویش کا شکار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کین فارباخ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی ریاست ایلینوائے کے بہت بڑے رقبے پر مختلف اجناس کی کاشت ہوتی ہے۔ اس وقت گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بہت بڑی تعداد میں خنزیر بھی پالے جاتے ہیں۔ ایک کاشکار برائن ڈنکن کے باڑے میں ہر سال 70,000 سے زیادہ خنزیر پرورش پاتے ہیں اور اب ان کی برآمدات خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ ایلینوائے فارم بیورو کے نائب صدر اور علاقے کے بہت بڑے کاشکار برائن ڈنکن کہتے ہیں، ایک دفعہ محصولات عائد ہو گئے تو پھر خنزیر چین برآمد نہیں کیے جا سکیں گے اور نہ انہیں تائیوان بھیجا جا سکے گا۔ ماہرین اقتصادیات کا خیال تھا کہ اس سے ہمیں 4-5 ڈالر فی جانور کا نقصان ہوگا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ رقم 7-8 ڈالر فی جانور ہوگی۔ ظاہر ہے کہ چین میں اس کی کھپت بہت کم رہ جائے گی اور چین ہماری بہت بڑی منڈی ہے۔ امریکہ کے اکثر کاشتکاروں کا انحصار برآمدات پر ہے۔ عالمی منڈی میں امریکی زرعی اشیاء کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ ڈنگن کا کہنا ہے کہ 95% خنزیر بیرون ملک برآمد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے کھیتوں میں جو کچھ کاشت ہو رہا ہے ان میں بھی انہیں خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اسے روکا جا سکتا تھا کیونکہ ہمیں ان کے نتائج کا پہلے سے علم تھا اور اس سے بچنے کے بہتر طریقے موجود ہیں۔ ایلینوائے فارم بیورو کی سینئر ڈائریکٹر ٹمارا نیلسن کہتی ہیں مس نیلسن کہہ رہی ہیں کہ محصولات میں اضافہ کسی مسئلے کا آخری حل ہوتا ہے ملکوں کے درمیان معاہدوں میں اگر کوئی سقم ہے تو اسے دور کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ تجارتی معاہدوں کو بہتر کیا جائے میرے خیال میں یہ صورتحال کاشتکاروں کے لیے باعث تشویش بنی ہے تاریخی طور پر دیکھا جائے تو عالمی منڈیوں تک رسائی میں کمی کے دور رس نتائج نکلتے ہیں اس طرح کے ہر اقدام کے نتیجے میں ہم عالمی منڈی میں اپنا حصہ کم کرتے جاتے ہیں پھر ان منڈیوں تک دوبارہ پہنچنے میں 20-30 سال لگ جاتے ہیں اور بسا اوقات ہم ہمیشہ کے لیے ان منڈیوں کو کھو دیتے ہیں برائن ڈنگن کا بھی یہ خیال ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر امریکی زرعی اجناس اور ڈیری اشیاء کی برآمدات آدھی رہ گئی ہیں لہذا ضروری ہے کہ امریکی کانگریس کاشتکاروں کی بھلائی کے لیے قانون سازی کرے امریکی کاشتکار جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کے وسط مدتی انتخابات کے نتائج پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ امریکی کاشتکاروں کا بہت زیادہ انحصار بیرونی منڈیوں پر ہوتا ہے اسد نذیر وائس آف امریکہ واشنگٹن
ایف بی آئی کے عہدیدار بیورو کی طرف سے سن 2016 میں کی گئی ان تحقیقات میں کسی قسم کا تعصب برتنے سے انکار کر رہے ہیں جو انہوں نے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی جانب سے ایک نجی ای میل سرور کے استعمال اور سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی ایک چھان بین کے سلسلے میں کی تھیں اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل
ریپبلکن قانون ساز مسٹر اسٹاک کے بارے میں یہ معلوم ہونے کے بعد کہ انہوں نے ایف بی آئی کی اس وقت کی وکیل لیزا پیج سے ٹرمپ کے لیے اپنی ناپسندیدگی کے اظہار پر مبنی ٹیکسٹ میسیجز کا تبادلہ کیا تھا ان پر تعصب برتنے کا الزام عائد کر چکے ہیں اسٹاک نے کہا کہ ان کی ذاتی آرا ان کے کام پر کبھی اثر انداز نہیں ہوئی ہیں
Those personal expressions of my observing the political process of the presidential primaries had no bearing
صدارتی پرائمری انتخابات کے سیاسی عمل کے بارے میں میرے ذاتی خیالات کے وہ اظہار سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن یا کسی کے بارے میں کسی تحقیقات کے حوالے سے میرے اقدامات پر کسی طور پر اثر انداز نہیں ہوئے تھے گزشتہ سال مسٹر اسٹاک کو اس کے بعد امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی خصوصی چھان بین سے الگ کر دیا گیا تھا جب ٹیکسٹ میسیجز کی معلومات منظر عام پر آ گئیں انہوں نے جمعرات کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ انہیں کسی بھی قسم کے تعصب کے اظہار کو روکنے کے لیے ہٹایا گیا تھا لیکن ساؤتھ کیرولائنا کے ایک ریپبلکن قانون ساز ٹرے گاؤڈی نے کہا کہ کسی بھی تحقیقی کارروائی میں اگر اسٹاک شامل ہوئے تو وہ معروضی نہیں ہو سکتی ان کے الفاظ
ایجنٹ اسٹاک ہیڈ ڈونلڈ ٹرمپ امپیچڈ بیفور ہی ایون سٹارٹڈ انویسٹیگیٹنگ ہم
ایجنٹ اسٹاک ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تحقیقات کے آغاز سے قبل ہی ان پر الزام عائد کر چکے تھے یہ تعصب ہے ایجنٹ اسٹاک ممکن ہے اسے نہ دیکھ سکیں لیکن باقی ملک اسے دیکھ سکتا ہے اور ہم ایف بی آئی تو کیا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے افسر سے اس رویے کے نہ تو خواہاں ہیں نہ توقع کر سکتے ہیں نہ ہی اس کے حقدار ہیں یہ سماعت اس وقت ایک شور و غوغا میں بدل گئی جب ٹیکسس کے ایک ریپبلکن رکن نے اسٹاک کے پیج کے ساتھ تعلق کا مسئلہ اٹھایا پیج جمعے کے روز بندروازوں کے پیچھے گواہی دینے پر تیار ہو گئی ہیں ڈیموکریٹس ریپبلکنز پر جو ٹرمپ کی حمایت کرتے ہیں یہ الزام عائد کر چکے ہیں کہ انہوں نے 2016 کے انتخابات جیتنے میں روس کی جانب سے ٹرمپ کی مدد سے متعلق ایک چھان بین کی ساکھ متاثر کرنے کے لیے اسٹاک کو استعمال کیا ہے یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز میکسیکو جا رہے ہیں جہاں وہ ملک کے انتہائی بائیں بازو کے منتخب صدر اینڈرس مینوئل اولوپنون سے ملاقات کریں گے دونوں ملکوں کے درمیان تارکین وطن اور بارڈر سیکیورٹی کے معاملات پر تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی
بھاری اکثریت سے صدارتی انتخاب جیتنے کے ایک دن بعد آندرے مینوئل لوپیز اوبراڈور نے کہا کہ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بہت اچھی بات کی ہے ٹرمپ اس سے اتفاق کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ میں نے ابھی میکسیکو کے منتخب صدر سے بات کی ہے ہم نے بہت اچھی گفتگو کی جو تقریباً آدھ گھنٹے جاری رہی ہم نے سرحد پر سیکورٹی کے معاملے پر بات کی ہم نے تجارت پر اور نافٹا کے بارے میں بات کی ہم نے صرف میکسیکو اور امریکہ کے ساتھ الگ معاہدے پر گفتگو کی ہم نے بہت سی اچھی باتیں کیں میرا خیال ہے کہ تعلقات بہت اچھے رہیں گے یہ تھا اقتباس صدر ٹرمپ کے بیان سے۔ اب امریکی وزیر خارجہ پومپیو میکسیکو کے دورے میں اعلیٰ سطح کے ایک وفد کی قیادت کریں گے، اور محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ٹیلی فون کی اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ امریکہ کی جنوبی سرحد کے آر پار منشیات کے اسمگلنگ کو روکنا امریکہ کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو کہتے ہیں
For drugs is principally on the American side of the border and that this problem is destroying
ہمیں خاص طور پر سرحد پر امریکہ کی جانب منشیات کی مانگ کا احساس ہے، اور یہ کہ اس مسئلے سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور خاندان منتشر ہو رہے ہیں۔ میکسیکو کے موجودہ وزیر خارجہ لوئی ویڈے گیرے کہتے ہیں کہ ترک وطن کا معاملہ دونوں ملکوں کے لیے اہم ہے۔
With regards to migration, we face common challenges.
ہمیں مشترکہ چیلنج درپیش ہیں۔ میکسیکو نے تارکین وطن کے لیے محض راہداری بننے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم بھی ایک ایسے ملک کی شکل اختیار کر رہے ہیں جہاں تارکین وطن آ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تارکین وطن کے بنیادی وقار کا خیال رکھیں، چاہے ترک وطن کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے سے پہلے محکمہ خارجہ نے ان اطلاعات پر تبصرہ نہیں کیا کہ امریکہ اور میکسیکو پس پردہ ایک ایسے معاہدے پر کام کرتے رہے ہیں جس کے تحت وسطی امریکہ کے پناہ گزینوں کے لیے جو میکسیکو سے گزر رہے ہوں گے، یہ ضروری ہوگا کہ وہ امریکہ کے بجائے میکسیکو میں سیاسی پناہ حاصل کریں۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
بالٹک سمندر سے پار ہیلسنکی سے جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب پیر کے روز ایک ایسے سربراہی اجلاس کے لیے ملاقات کریں گے جس کا بہت عرصے سے انتظار کیا جا رہا ہے، ایستونیا حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ملک کسی زمانے میں ایک سوویت ریپبلک تھا، لیکن اب وہ کسی بھی روسی دراندازی کو روکنے کے لیے نیٹو فورسز کی میزبانی کرتا ہے۔ ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ماسکو کی جانب سے کرائمیا کے زبردستی الحاق اور یوکرین کے خلاف دوسرے اقدامات کے باعث فرنٹ لائن بالٹک ریاستیں روس کے ساتھ کسی بھی مصالحت کے بارے میں پریشان ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
روسی سرحد سے ایک ٹینک کے ذریعے 3 گھنٹے سے بھی کم فاصلے پر واقع اس ہموار زمین پر نیٹو کے فوجی جنگ سے بچنے کے لیے کسی لڑائی کی تربیت دیتے ہیں۔ یارکشائر رجمنٹ کی 1st بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل جم کینیڈی کہتے ہیں ہم یہاں نیٹو کی بنیادی ذمہ داری یعنی اجتماعی دفاع کے لیے موجود ہیں۔ ہم یہاں مدافعتی انداز میں کمر بستہ ہیں، لیکن ہم یہاں ضرورت پڑنے پر لڑنے اور دفاع کے لیے موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جس کے بارے میں یورپ کو ڈر ہے کہ وہ ایسٹونیا اور دوسری بالٹک ریاستوں میں جنم لے سکتا ہے جو کسی زمانے میں سوویت یونین کا حصہ تھیں اور اب نیٹو کی فرنٹ لائن ارکان ہیں۔ روس کی جانب سے 2014 میں کرائمیا کے الحاق نے اتحاد کو پریشان کر دیا اور وہ اب کوئی خطرہ مول نہیں لے رہا۔ ایسٹونیا نے نیٹو کی تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے جس کا مقصد روس کو یوکرین پر دوبارہ حملے سے روکنا ہے۔ ہزاروں مضبوط فوجیوں پر مشتمل اس جنگی گروپ میں برطانیہ کے 800 فوجی شامل ہیں۔ یہ فوجی 6 ماہ کے ایک دورے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یارکشائر رجمنٹ کی 1st بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل جم کینیڈی کہتے ہیں ایسٹونیا کے لوگوں نے نیٹو کی اس تعیناتی کو ممکن بنانے کے لیے اپنے دفاعی بجٹ سے کہیں زیادہ ایک بہت بھاری رقم خرچ کی ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز مل گئی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور بلا شبہ روس کے ساتھ نمٹتے ہوئے نیٹو کی حکمت عملی ایک دورے راستے کے انداز کی ہے۔ یہ طاقت اور اپنے اجتماعی دفاع پر عمل درآمد کے لیے تیاری ظاہر کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائیلاگ پر بھی مبنی ہے۔ اس لیے ہم بھی دوسروں کی طرح یہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ ہیلسنکی میں کیا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے لیفٹیننٹ کرنل جم کینیڈی کے۔ پیر کے روز ہیلسنکی کا اجلاس ایسٹونیا اور نیٹو کے بہت سے دوسرے اتحادیوں کو پریشان کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر فار ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ایسٹونیا کے مسٹر کالس کہتے ہیں کیونکہ وہاں ہمیشہ ایک غیر یقینی صورتحال کا عنصر موجود ہوتا ہے جس پر کچھ عرصہ قبل پوٹن کی اجارہ داری تھی اور اب یقینی طور پر ٹرمپ کی ہے۔ روسی توقعات امریکی جانب کی توقعات سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یقینی طور پر وہ پروپیگنڈے کی کامیابی کی توقع کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کالفس کے۔ اب جب نیٹو اور روس اور صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان جغرافیائی سیاست کا کھیل جاری ہے، روسی سرحد سے صرف 140 کلومیٹر پر واقع ایسٹونیا میں نیٹو کے قدم تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہیلسنکی سربراہی اجلاس ماسکو کے ساتھ تعلقات اثر نو ترتیب دے سکتا ہے، اور بالٹک سمندر کے پار نیٹو کے فوجی ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اتحاد کسی بھی قسم کے نتیجے کے لیے تیار ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
چین نے پاکستان کے قرضوں میں اضافوں اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے چیلنج کے پیش نظر چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے منصوبوں کے متاثر ہونے کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو درپیش عارضی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ ذرائع ابلاغ میں پاکستانی عہدیداروں کے حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق پاکستان کو قرضوں کے بوجھ میں نمایاں اضافے اور زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کا سامنا ہے، جس سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چین پاکستان کو قرضہ فراہم کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر پاکستان کو ایک بار پھر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو چین پاکستان راہداری کے بعض منصوبے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور سابق وزیراعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف لاہور آ رہے ہیں، لیکن پولیس اور رینجرز نے ان کے استقبال کے لیے پنجاب کے دیگر شہروں سے آنے والے قافلوں کو لاہور میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ لاہور سے ہمارے نمائندے کی اطلاعات کے مطابق موبائل فونز کے تمام نیٹ ورکس منجمد کر دیے گئے ہیں، اور تقریباً 30,000 افراد پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائدین کی قیادت میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ سڑکیں آج صبح سے ہی کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم کی لندن سے وطن واپسی پر ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو ایئرپورٹ جانے سے روکنے کی کوششیں ماضی کی حکومتوں کے ایسے ہی اقدامات سے مواصلت رکھتی ہیں، جن میں کارکنوں کی پکڑ دھکڑ اور راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شامل ہے۔ آخر حکومتیں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آیا یہ انسانی حقوق یا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس بارے میں مدثرہ منظر نے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے معلوم کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
نواز شریف کے پاکستان پہنچنے سے پہلے پنجاب کی نگراں حکومت نے ان کے حامیوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ایئرپورٹ پر اجتماع کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ تاہم ایک مقامی صحافی اور تجزیہ کار زاہد گشکوری نے بتایا کہ لوگ پھر بھی لاہور میں جمع ہو رہے ہیں۔
مومنٹم سے بندہ ہے اسلام آباد میں اور لاہور میں، جو نواز شریف کی فلائٹ بھی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے، نیگوسیشن کر رہی ہے پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی اور پاکستان ایئر فورس سیکورٹی، جو ہے کہ کسی طریقے سے لاہور سے اسلام آباد اس فلائٹ کو ڈائیورٹ کیا جائے، تاکہ لوگوں کا جو مومنٹم بن رہا ہے، لوگ جہاں پشاور سے اسلام آباد اور پنجاب کے کچھ ایریاز سے لاہور پہنچ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ریاستی ادارے ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیرو ہے، پاکستان کی وزارت داخلہ ہے، نگران حکومت ہے، وہ بھی الرٹ ہیں اس طرح کی انٹورڈ سچویشن کو روکنے کے لیے۔
پاکستان کی تاریخ میں متعدد سیاسی لیڈروں نے جب بھی بیرون ملک سے وطن آنے کی کوشش کی، ان کے مخالف رجیم نے ان کے حامیوں کو ان کے استقبال سے روکنے کے اقدامات کیے۔ ان میں پاکستان عوامی تحریک کے علامہ طاہر القادری کی بیرون ملک سے آمد پر کارکنوں کو سختی سے روکنا ان اقدامات کی تازہ ترین مثال ہے۔ تاہم پنجاب کے سابق گورنر اور اٹارنی جنرل سینیٹر لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ نواز شریف کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ وہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔
محترم نواز شریف صاحب کا آنا جو ہے وہ بالکل مختلف واقعات میں ہے۔ وہ ایک سزا یافتہ مجرم، ملزم نہیں بلکہ مجرم کی حیثیت سے وہ آ رہے ہیں، اور ان کے جو ہے سزا معطل نہیں ہوئی ہے، ضمانت نہیں ہوئی ہے، نہ ابھی دائر ہوئی ہے، اور ان کے وارنٹ گرفتاری ایک عدالت مجاز سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت میں جو کوئی شخص ابسٹرکٹ کرتا ہے تو جرم کے دائرے میں آتا ہے۔
اس وقت پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے نگران حکومت قائم ہے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات اور قانون علی ظفر کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے موجودہ اقدامات لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔
جو صوبائی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ
عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کریں, یہ آئین اور قانون کا بھی تقاضا ہے. جو نیب کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کو اریسٹ کرنا ہے. دوسری طرف پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بلکہ پی ایم ایل این نے ایک کال دی ہے کہ آپ ایئرپورٹ آئیں, تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی مینٹین کرنا کیونکہ جو صوبائی حکومت ہے اس کا اس کی ذمہ داری ہے, تو اس کے مطابق وہ جتنی کنٹینرز اگر لگا رہے ہیں, اگر ورکرز کو روک رہے ہیں, تو وہ ان کی ایک طرح سے ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے.
ایک جمہوری حکومت لوگوں کے بنیادی حقوق کی ضامن ہوتی ہے. سابق صوبائی گورنر کھوسا اس سے اتفاق کرتے ہیں, مگر ان کا کہنا ہے کہ حقوق بھی قانون کے مطابق ہی دیے جاتے ہیں. رسول بخش ریس لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یا لمس میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے.
میرا خیال یہ ہے کہ یہ نامناسب رویہ ہے نگران حکومت کا. لوگوں کو اجازت ملنی چاہیے, لوگوں کو اس بنیاد پر جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جانا چاہتے ہیں.
نواز شریف کی آمد میں اب کچھ ہی وقت باقی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دہشت گرد گروپ داعش اب مزید خطرہ نہیں رہا جیسا کہ وہ پہلے ہوا کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کی حیثیت کم تر ہو گئی ہو, لیکن داعش کو شکست نہیں ہوئی. مشرق وسطی میں جبکہ اسے شکست ہو رہی ہے, اس کے جنگجو ساری دنیا خاص کر مسلمان ملکوں میں گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے منتشر ہو رہے ہیں. داعش کا قلاقمہ کرنے سے متعلق عالمی اتحاد کے لیے خصوصی صدارتی ایلچی بریٹ میک گرک نے اتحاد کی ایک حالیہ میٹنگ میں کہا کہ داعش نے خود کو عراق اور شام میں محدود نہیں کیا اور اسی وجہ سے ہم نے بھی ایسا نہیں کیا. یہ میٹنگ از خود عراق اور شام میں کام کو ختم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ داعش کسی اور جگہ خاص کر افریقی بر اعظم میں پھر سے سر نہ اٹھا سکے ہماری جاری وابستگی کی علامت ہے. شام میں داعش کے پاس اس خطے کا بھی محض 2% علاقہ باقی رہ گیا ہے جو کبھی اس کے قبضے میں تھا. خصوصی ایلچی میک گرک نے کہا کہ اس وقت تقریباً 77 لاکھ لوگ داعش کے تحت زندگی گزار رہے تھے اور ہر سال تقریباً $1 ارب حاصل کر رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی وسعت کو روکا نہیں جا سکتا. 1 مئی کو شامی ڈیموکریٹک فورسز نے ان بچے کھچے آخری ٹھکانوں کے خلاف جنگی آپریشن شروع کیا. وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ داعش کی باقیات کو فرار کا موقع نہ ملے, جبکہ ہم ان کے بقیہ مضبوط ٹھکانوں کے خلاف آپریشن میں تیزی پیدا کر رہے ہیں. عراق میں جنگ ختم ہو چکی ہے جبکہ داعش کا خطرہ بدستور باقی ہے. یہاں بھی استحکام کا معاملہ بنیادی ہے. ان علاقوں میں جہاں کبھی داعش کا قبضہ تھا, تقریباً 40 لاکھ بے گھر عراقی اب تک اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں. پھر بھی استحکام پیدا کرنے والے منصوبوں کا جاری رہنا لازمی ہے تاکہ 20 لاکھ عراقی جو اب بھی بے گھر ہیں اپنے گھروں کو واپس آ سکیں. آخری بات یہ ہے کہ افریقہ میں اتحاد شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ داعش اور دوسرے انتہا پسند گروپوں کو قدم جمانے سے محروم کرنے کے لیے ان کی کوششوں میں مدد دی جا سکے. اتحاد اس بات کے لیے کام کرتا رہے گا کہ لیبیا, سوڈان اور مغرب کے علاقے میں ان کے مددگار نیٹ ورک اور ان کی راہداریوں کو بند کیا جا سکے. ہم نے فوری طور پر جیت کا ارادہ نہیں کیا بلکہ داعش کی پائیدار شکست کا عزم کیا ہے. پائیدار شکست کا مطلب عراق اور شام میں نام نہاد خلافت کے محض زوال سے آگے ہے. خصوصی ایلچی میک گرک نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی طور پر اور ذرائع ابلاغ میں جو عمل دخل ہے اسے مکمل طور پر ختم کیا جائے اور غیر ملکی جنگجوؤں کا قلاقمہ کیا جائے, جبکہ وہ دنیا بھر میں آمد و رفت میں مصروف ہیں. مالیاتی نیٹ ورک کو تحس نحس کیا جائے اور مقامی فورسز, فوج اور پولیس کی اپنے وطن کے دفاع میں مدد کی جائے. ہمیں عراق اور شام میں اپنی کامیابیوں پر اتنا ہی افتخار ہے جتنا ہونا چاہیے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور اب پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت، اللہ حافظ۔